اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا أخي وبسي وخليفتي فيكم فاسمعوا وعطيه. کہ بتحقیق یہ علی, یہ یعنی اشارہ تھا مولا علی علیہ السلام کی جانب, میرا اخی ہے, میرا وسیع ہے, میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان, کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو. موضوع گفتگو امامت, اور اب تک کچھ روایتوں کی جانب توجہ دلائی اور ان سے پہلے آیات کی جانب توجہ دلائی کہ جس میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت اور وصایت کی جانب واضح اشارات ہیں, اور انہی روایات میں سے ایک روایت ہے حدیث الدار. اس روایت کا تعلق ہے اس آیت سے کہ جسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین, کہ جب حکم ہوا کہ اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو ڈراؤ, یعنی اسلام کی جانب دعوت دو, اپنی نبوت کا ان کے سامنے ذکر کرو, اعلان کرو. تو روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک سا یعنی 3 کلو کھانا پکاؤ اور اس کے اوپر ایک ران رکھو اور ایک برتن میں دودھ رکھو. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے انہوں نے حکم دیا کہ بنی مطلب کو یعنی جناب عبد المطلب کے فرزندان کو اور ان کی نسل سے دیگر افراد کو دعوت دو. یہ افراد تقریباً 40 کے قریب تھے, انہیں دعوت دی گئی, سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کھانا اتنا نہیں تھا, اس کی مقدار اتنی زیادہ نہیں تھی, نہ دودھ کی مقدار اتنی تھی, سب لوگوں نے سیر ہو کے کھایا لیکن اس کے باوجود بھی کھانا بچا رہا. اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے, ابو جہل نے آپ کی بات کو منقطع کیا اور لوگوں کو متفرق کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ جادو ہے. مولا علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس شخص نے مجھے بات نہیں کرنے دی. اگلے دن دوبارہ دعوت کا سلسلہ ہوا اور پھر تقریباً یہی کیفیت تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ذکر کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور جو میری بات سنے گا وہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ اور میرا وسیع و وزیر ہوگا. سب سے پہلے اگر کسی نے اقرار کیا تو وہ مولا علی علیہ السلام نے اقرار کیا, اور اس کے بعد لوگ متفرق ہو گئے. بعد میں اسلام لانے کا سلسلہ اور جگہ سے شروع ہوا, لیکن یہی وہ دعوت تھی کہ جس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ایمان لایا, ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوں, تو جو بھی اس کو فوراً قبول کر لے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا. لہذا سب سے پہلے اگر کسی نے اس بات کی تائید کی تو وہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے تائید کی, اور اسی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بھی, وسیع بھی اور خلیفہ بھی امت مسلمہ کے درمیان قرار دیا, اور ان کے حکم کو ماننا اور ان کے کلام کو سننے کو لازم قرار دیا. اسی کے ساتھ ساتھ بعض اور روایتیں نقل ہوئیں کہ جس میں آپ کے وسیع اور خلیفہ ہونے کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ جناب ابو ایوب انصاری سے روایت نقل ہوئی, اور مجمع الزوائد میں سے مجمع الزوائد میں, منتخب کنز الامال میں, معجم الکبیر میں, جمع الجوامع میں اس کو روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے, ان اللہ عز و جل اطلع علی اہل الارض فاختار منہم اباک فبعثہ نبیا ثم اطلع ثانیا فاختار بعلک فاوہا الی فانکحتہ واتخذتہ وسیا, کہ جناب سیدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں سب سے بہتر مجھے پایا, تو مجھے اختیار کیا اور مجھے نبوت پر مبعوث فرمایا, اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو سب سے بہتر پایا, لہذا مجھ پر وحی ہوئی اور میں نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کو اپنا وصی بنایا. یہاں پر جناب سیدہ کی توجہ دلائی کہ یہ نکاح جو آپ کے ساتھ کیا گیا ہے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ساتھ میں یہاں پر وَاتَّخَذْتُهُ وَصِيًّا، پھر میں نے ان کو اپنا وصی بنایا، یہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوا. جناب ابو سعید خضری سے ایک روایت نقل ہوئی اور اس کا ذکر کنز الامال میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ وَصِيِّ وَمَوْضِعَ سِرِّ خَيْرٌ مَنْ اُتْرِكَ بَعْدِي وَيُنْجِزُ عِدَّتِي وَيَقْضِي دَيْنِي عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب، کہ بتحقیق میرے وصی اور میرے رازدار اور جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سب سے بہتر کہ جو میرے وعدوں کو پورا کریں گے اور میرے قرضوں کو ادا کریں گے وہ ہیں علی ابن ابی طالب. تو یہاں پر بھی وصی کہا گیا. اول من یدخل علیک من ھذا الباب امام المتقین و سید المسلمین و یعصوب الدین و خاتم الوصیین. ایک روایت جناب انس بن مالک سے نقل ہوئی، وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اول من يدخل عليك من هذا الباب امام المتقین وسید المسلمین ویعصوب الدین وخاتم الوصیین، کہ سب سے پہلے جو دروازے سے داخل ہوگا وہ متقین کا امام ہوگا، مسلمین کا سید و سالار ہوگا، دین کی پناہ گاہ ہوگا اور خاتم الوصیین ہوگا. تو بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وصی بھی کہا گیا اور خلیفہ بھی کہا گیا. ایک اہم روایت کہ جو شیعہ و سنی تمام کتابوں میں نقل ہوئی وہ ہے حدیث منزلت. بعض دفعہ اسے فقط ایک مسافرت کے دوران جب آپ مدینہ میں رہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اگر روایتوں کو دیکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ روایتیں مختلف ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر سے صادر ہوئیں. اس کا تعلق فقط کچھ دن کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ وصایت اور یہ منزلت ہمیشہ کے لیے تھی. بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ہارون جلدی دنیا سے چلے گئے تھے، تو کہا جائے گا کہ بالآخر وہ خلیفہ تھے، اگر رہتے تو خلیفہ اور وزیر تھے، نہیں رہے تو یہ الگ بات ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول اللہ کے خلیفہ اور وصی تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چلے جاتے تو یہ اور بات تھی، نہیں گئے تو یہ ولایت اور وصایت اور یہ منزلت باقی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہارا مقام میرے لیے ایسا ہے جیسے کہ ہارون کا مقام جناب موسیٰ کے لیے، یعنی جس طرح سے جناب ہارون جناب موسیٰ کے وصی اور وزیر اور خلیفہ تھے، بالکل ایسے ہی تم میرے وصی ہو، وزیر اور خلیفہ ہو. یہ مشہور و معروف روایات ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث منزلت. اور اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مقام جناب ہارون کا جناب موسیٰ کے لیے تھا وہی مقام مولا علی کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. وہ جناب یعنی جناب ہارون جناب موسیٰ کے وصی تھے اور وزیر تھے، اور مولا علی امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. اس روایت کا ذکر پہلے بھی ہوا لیکن جداگانہ روایت کا ذکر کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ خود ایک مستقل جملہ ہے، مستقل روایت ہے، اور اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فضیلت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں. اس روایت کو مختلف جگہ پر مختلف کتابوں میں بیان کیا، اور ساتھ ہی جنگ احد کے لیے بھی ذکر ہوا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح سے حجۃ الوداع کے لیے کہا گیا کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملات کہے کہ حبشی بن جنادہ نے حجۃ الوداع میں جب حاضر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ علی منی وانا من علی، اور اس روایت کا ذکر ہوا فرائد السمتین میں. اسی طرح سے کہا گیا کہ جب ایک دفعہ ہدیہ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو وہاں پر بھی آپ نے یہی فرمایا علی منی وانا من علی. ایک اہم ترین روایت کہ جس کا عنوان ہے بارہ خلیفہ یا بارہ امیر. اگر اس روایت پہ دقت کی جائے اور اسے مان لیا جائے تو آج جو عالم اسلام میں یہ فرقے ہیں، یہ جدائیاں ہیں، کافی حد تک ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جب سب متفق ہو جائیں گے 12 خلفاء اور 12 ائمہ پہ اور 12 امیر پہ، تو مشکلات حل ہو جائیں گی. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اب تک تحریف شدہ کتابوں میں، یعنی تورات میں یا انجیل میں باقی ہیں، بالکل ایسے ہی بنو امیہ اور بنو عباس کا پورا دور گزر گیا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. پالیسی یہ تھی کہ روایات جو فضائل اہل بیت میں روایات ہیں انہیں ختم کیا جائے، جاری روایات بنائی جائیں. لیکن اس کے باوجود آج بھی اہل بیت کے فضائل موجود ہیں. انہی میں سے ایک روایتوں کا سلسلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، میرے خلفاء اور عمراء کی تعداد ہوگی بنی اسرائیل کے نقبہ، جناب موسیٰ کے نقیبوں کی تعداد کے برابر. وہ کتنی ہیں؟ 12. تو جتنی یہ روایتیں ہیں اس میں 12 کی جانب توجہ دلائی گئی، اور آج بھی یہ روایتیں باقی ہیں. اگر اس پہ توجہ دی جائے تو کافی حد تک مسلمان متحد ہو جائیں گے. لہذا سب سے پہلے صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 217، کتاب الاحکام باب الاستخلاف، حدیث نمبر 7223، یکون اثنا عشر امیرا فقال کلمۃ لم اسمعها قال ابی انہ قال کلہم من قریش. یہ روایت جابر ابن سمرہ سے نقل ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کے جو امیر ہیں وہ 12 ہوں گے، جو حاکم ہیں اللہ کی جانب سے وہ 12 ہوں گے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جو میں نے نہیں سنا، پھر میرے والد نے بتایا، کیونکہ روایت انہوں نے اپنے والد سے نقل کی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. صحیح بخاری میں یہ روایت نقل ہوئی، ساتھ ہی صحیح مسلم میں نقل ہوئی. ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفۃ، کہ صحیح بخاری میں نقل ہوا کہ یہ امر، یعنی یہ دین کا سلسلہ چلتا رہے گا کب تک؟ کہ جب تک اس میں 12 خلفاء ہوں گے. یعنی یہ دین اس وقت تک صحیح چلے گا جب تک 12 خلیفہ ہوں گے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت نقل ہوئی لا يزال امر الناس ماضیا ما واللہم 12 رجلا ثم تکلم نبی بکلمۃ خفیت علی فسألت ابی ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال کلہم من قریش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ دین ایسے ہی باقی رہے گا کب تک؟ جب تک کہ اس کے 12 خلیفہ نہ ہوں، 12 ایسے فرد نہ ہوں. اسی طرح صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی لا یزال امر الناس ماضیا ما واللہ ہم 12 رجلا، کہ صحیح بخاری میں بھی توجہ دلائی 12 مردوں کی جانب، کہ یہ دین کا سلسلہ چلے گا جب تک کہ اس میں 12 مرد ہوں گے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت نقل ہوئی لا یزال الاسلام عزیزا، اس روایت میں بہت ہی واضح ہو گیا یہ اسلام اس وقت تک طاقت اور قدرت کے ساتھ رہے گا اور عزت کے ساتھ رہے گا کب تک؟ جب تک کہ اس کے 12 خلیفہ ہوں گے. الا 12 خلیفۃ ثم قال کلمۃ لم افہمھا، پھر اس کے بعد وہی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نہیں سن سکا، بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اسی طرح صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الا 12 خلیفۃ، یہ دین کسی قسم کے بھی تسلط سے آزاد رہے گا اور محکم رہے گا کب تک؟ جب تک کہ اس کے 12 خلیفہ ہوں گے. پھر سعد ابن ابی وقاص سے روایت نقل ہوئی اور صحیح مسلم میں نقل ہوئی لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعۃ، یہ دین صحیح رہے گا، قائم رہے گا قیامت تک. اور کب تک؟ او یکون علیکم 12 خلیفۃ کلہم من قریش، اور اس کے 12 خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. اسی طرح سے معجم الکبیر طبرانی میں ایک روایت نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يزال هذا الامر ظاہرا على من ناباه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من امتي 12 خلیفۃ من قریش, کہ یہ دین اس وقت تک محکم رہے گا اور اس پہ کسی کا غلبہ نہیں ہوگا اور کوئی مخالف اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا, کوئی اس میں تفرقہ نہیں ڈال پائے گا جب تک اس کے 12 خلیفہ ہوں گے. پس معلوم ہوا کہ امت اسلام کے محافظ 12 خلفاء ہیں. یہ روایت کا سلسلہ طویل ہے, فقط یہی روایتیں نہیں ہیں 12 خلفاء والی, 12 خلفاء والی روایتوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 12 خلفاء مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں. لیکن اگر سوال کیا جائے علماء اہل سنت سے کہ یہ صحیح بخاری میں, صحیح مسلم نے اور مختلف سیاہ ستائی کتابوں میں اور کتب روائی میں اور تفاسیر میں 12 ائمہ کا ذکر ہے, 12 خلفاء کا ذکر ہے, 12 امیروں کا ذکر ہے, 12 مردوں کا ذکر ہے, یہ کون ہیں, یہ کون ہیں کہ دین غالب رہے گا جب تک یہ 12 امیر ہوں گے, دین میں کچھ مشکلات نہیں ہوں گی جب تک کہ ان 12 امیروں کو, اور امیروں سے مراد نہ مالدار, امیروں سے مراد یعنی 12 حاکم. تو جتنی بھی تفاسیر آپ کو 12 ائمہ, 12 خلفاء, 12 عمراء کی روایتوں کی تفاسیر ملیں گی, وہاں پر آپ کو علماء اہل سنت کے نظریات مختلف ملیں گے. کہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ افراد ہیں, کہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ افراد ہیں, اور عام طور پہ فرماتے ہیں کہ 4 خلفاء شروع کے بعد میں ایک امام حسن, اور اس کے بعد معاویہ, پھر حتی بعض نے پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کی جانب. اور آج تک یہ کلیئر نہیں ہو پایا کہ یہ 12 کون ہوں گے, کس کس زمانے کے ہیں, کیا کیا ان کے نام ہیں. لیکن در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے, امامت کی حفاظت کا سلسلہ ہے کہ بنو امیہ, بنو عباس کا ایک دور گزر گیا, ظلم و بربریت کا عروج زوال کی جانب بڑھا, اور اب یہ کیفیت ہے کہ ایک دور گزر گیا جو اہل بیت کی مظلومیت کا, لیکن آج بھی فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جگمگا رہے ہیں. انہی میں سے ایک روایت کہ جو صحاح ستہ میں اور مشہور کتب روائی اہل سنت یعنی روایتوں کی کتب اہل سنت میں, وہ کیا ہے, وہ ہے 12 ائمہ, 12 خلفاء اور امت کے 12 امیر والی روایت. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک مشہور معروف حدیث کے جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے, وہ ہے حدیث مدینۃ العلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہیں, ومن اراد المدینہ, اور جو ارادہ کرے اس شہر میں داخل ہونے کا وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے. کذب من یزعم ان یدخل المدینہ الا بالباب, جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے. پس معلوم ہوا کہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب تمام مسلمانوں کی توجہ دلائی کہ اگر کوئی علم رسول اللہ حاصل کرنا چاہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہے, تو اس پر لازم ہے کہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچے, اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم رسول اللہ اور تعلیمات رسول اللہ کو حاصل کرے. پس بعد رسول اللہ اگر مولا علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو باب مدینۃ العلم ہیں, تو اس حدیث کی روشنی میں کسی اور سے کچھ پوچھنا ان کی موجودگی میں یا ان کا انکار کر کے کسی اور کی جانب جانا قطعاً ایک غلط عمل اور قبیح فعل ہے. لہذا یہ حدیث مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو بہت ہی بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے, اور پہلے بھی ہم نے اس کی جانب توجہ دلائی کہ اگر آیات قرآن مجید میں سے فقط ایک آیت ہوتی مولا امیر المؤمنین کی شان میں, یعنی انفسنا و انفسکم, کہ جب حکم ہوا مباہلے میں فقل تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, کہ میرے حبیب کہہ دو فقل تعالو ندو ابناءنا وابناءكم کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لائیں ونساءنا ونساءكم ہم اپنی خواتین کو لائیں تم اپنی خواتین کو لائیں وانفسنا وانفسكم تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو اس آیت میں مولا امیر المؤمنین کو نفس رسول کہا. اگر یہی ایک آیت ہوتی تو کافی تھی, اور روایتوں میں سے اگر یہی ایک روایت ہوتی انا مدینۃ العلم وعلی بابها, تو مولا امیر المؤمنین سے علم لینے اور دین لینے اور بعد رسول اللہ ان کی اقتداء کرنے کے لیے عقلاً اسی ایک روایت سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوا جا سکتا تھا, بے شرط یہ کہ دل ان کے بغض و حسد سے پاک ہوتے. کیونکہ دل بغض و حسد مولا امیر المؤمنین سے پاک نہیں تھے, ایمان خالص نہیں تھا, لہذا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہ مانا. اور آج بھی ایک بڑی تعداد ان روایتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی علم رسول اللہ اہل بیت علیہ السلام سے لینے کے لیے تیار نہیں. حدیث سفینہ, یہ حدیث تقریباً تمام کتب شیعہ اور سنی, البتہ جب کہا جائے کتب شیعہ اور سنی تو اس سے مراد ہے کتب روائی یعنی روایتوں کی کتابوں میں تقریباً سب میں موجود ہے. جب کہا جائے تقریباً سب میں موجود ہے تو اس کے معنی ہے ممکن ہے کچھ کتابیں ایسی ہوں کہ جن میں یہ حدیث نہ ہو, لیکن اس حدیث سفینہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, کہ میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا, اور جس نے اس کشتی سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا اور غرق ہو گیا. جناب ابو ذر سے روایت نقل ہوئی مستدرک حاکم میں, جناب حاکم نیشاپوری نے اس کو نقل کیا, معجم صغیر میں جناب طبرانی نے نقل کیا, اسی طرح سے نہایت ابن اثیر میں ابن اثیر جزری نے نقل کیا. اور اس روایت کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح فی قوم نوح, کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان سفینۂ نوح یعنی کشتی نوح جیسی ہے. کون سی کشتی نوح؟ کہ جو قوم نوح میں تھی. من رکبہا نجا, کہ جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا. من تخلف عنہا ہلاکا, اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح سے ابن جزری نے اس روایت کو نقل کیا ہے مثل اہل بیتی, کہ میرے اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ مثل سفینت نوح, سفینۂ نوح جیسی ہے. من تخلف عنہا رخ بہ فی النار, کہ جس نے اس سے منہ موڑا اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. بس ہلاکت یا ڈوبنے کی صورت میں ہو یا آگ میں ڈالنے کی صورت میں ہو, بعد رسول اللہ نجات کا فقط ایک راستہ اور وہ تمسک بہ اہل بیت, اور جس نے بھی اہل بیت سے تعلق کو توڑا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ ہلاک ہوگا, وہ غرق ہو جائے گا, یا ابن اثیر جزری کے بقول اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا. آگ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہدایت صرف اور صرف بعد رسول اللہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے سے ہے. لہذا اس روایت کو اگر دیکھا جائے, اور اکاش اس روایت کو کثرت سے دیکھا جاتا, تو سب کے سب اہل بیت ہی سے اپنے تعلق کو برقرار کرتے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو اہل بیت سے برقرار کیا, اور ہمارا تعلق کل بھی اہل بیت سے تھا, آج بھی اہل بیت سے ہے. البتہ جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اہل بیت سے محبت اور مودت کو باقی رکھنے کے لیے ہر دور میں ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی. کل بھی اپنی جان دی اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے, اور آج بھی اپنی جان دے رہے ہیں. کل کے بارے میں اگر کسی کو جاننا ہے تو تاریخ کو اٹھا کے دیکھے کہ اہل بیت سے محبت کے جرم میں کس طریقے سے قتل کیا گیا, اور اگر آج اہل بیت سے محبت کے نتائج کو دیکھنا ہو تو گاہے بگاہے اخبارات کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اہل بیت کی محبت کے جرم میں آج بھی ہمیں دنیا کے مختلف گوشوں میں، خصوصاً پاکستان میں، کبھی افغانستان میں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، کبھی عراق میں قتل کیا جا رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے ہم اہل بیت سے وابستہ تھے، وابستہ انشاءاللہ رہیں، اور جب دم نکلے تو اہل بیت ہی سے ہمارا تعلق ہو، اور اس عالم میں بھی انشاءاللہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی بزم میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔